الذكر والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان الصلاة والسلام على رسوله نبي الإنس والجان أم الإنسان عبد الأسوان وآله هم خلفاء الرحمن ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى آخر يوم الزمان. وقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه إرادة سياسة اخلاقیات کا درس شروع کیا جائے اور اس سلسلے میں یہ سمجھنا تھی کہ کچھ غصے کے موضوع پر اور غصے کو ضبط کرنے کے موضوع پر کچھ کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اسلام اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ تمام مومنین کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں بھائی چارے کے ایک رشتے کے اندر باندھ دیا جائے اور وہ سب کے ساتھ اس طریقے سے متفق ہو جائیں جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل کر رہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے. بہرحال یہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں. ضروری ہے کہ ایسی تمام باتوں کو ختم کر دیا جائے, ایسے تمام اسباب کا سدباب کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس رشتے کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی سلسلے میں غیبت کی ممانعت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ آپ سنتے ہیں فلاں شخص نے میرے متعلق یہ برائی کی, لازمی طور پر آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی, آپ کے دل میں اس کی طرف سے ایک برائی آ جاتی اور جہاں یہ برائی آ گئی وہاں رشتہ ختم ہو گیا. اسی لیے جھوٹ کی ممانعت ہے. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ کہا, کسی سے کوئی جھوٹ کہا, اسی طریقے سے رشوت کی ممانعت ہے, سود کی ممانعت ہے. جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں ان سب میں آپ دیکھیں تو بنیادی فلسفہ یہی نظر آئے گا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کی طرف سے کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو. اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا, حرام قرار دے دیا تاکہ بدگمانی کا تصور نہ ہو سکے, اور ان تمام چیزوں کو جائز مستحب بلکہ واجب قرار دے دیا جن سے یہ رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے. مہمان کا احترام کیجیے, پڑوسیوں کا احترام کیجیے, والدین کے حقوق کا خیال رکھیے, دوستوں کے حقوق کا خیال رکھیے, مومن کی حاجت کو پورا کیجیے, مومن کا حق جو ہے جسے مومن پر, تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اب غصے کے بارے میں جو کچھ اسلامی احکام ہیں اور اسلام میں جتنی شدت سے اسے منع کیا گیا اس کو اسی نظریے کی روشنی میں دیکھیے کہ غصہ جو ہے یہ سبب بن جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان جدائی. ذرا سی بات پر آپ کو غصہ آیا, اپنے آپ نے الٹی, آپ نے تیوریاں چڑھائی اور آپ پہنچ گئے اس کے سامنے, اس کو آپ نے الٹی سیدھی سنانا شروع کر دی. اب جب آپ کو غصہ آئے گا تو غصے میں کسی شخص اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں رکھتا. آپ حضرات آگاہ ہیں واقعی کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. جو کچھ ذہن میں آیا وہ زبان سے نکل گیا. اسی لیے جب انسان کا اپنے ذہن پر قابو نہیں, اپنی زبان پر قابو نہیں, تو وہ ہر قسم کی بات کہہ سکتا ہے اور وہ تمام باتیں اس کی زبان سے نکل سکتی ہیں کہ جس سے یہ رشتہ محبت کا اور بھائی چارے کا ٹوٹ جائے. اسی لیے انتہائی شدت سے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس قرآن میں جو مومن کی صفات بتلائی گئی ہے اس میں صفت شامل ہے کہ کاظمین الغیظ وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں, ولاعین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. دونوں صفتیں بالکل ملیں گی. آپ غصے کو اسی صورت میں پی سکتے ہیں جب آپ کسی کو معاف کریں گے. ایک شخص نے آپ کے خلاف کچھ کہا, آپ کی برائی کی, آپ کی غیبت کی, آپ پر ظلم کیا, آپ کا حق مارا, تبھی تو آپ کو غصہ آئے گا. اگر ایک صحیح مومن ہے تو غصہ آتا ہے. اسی صورت میں غصہ آئے گا جب کسی شخص نے اس کے اوپر کسی قسم کا حملہ کیا. تو اب خالی غصے کو پی لینا جو ہے غصے کو نہیں ختم کر سکتا. آپ نے غصے کو پی لیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آ سکتا ہے. گھر جا کر آپ کو خیال آیا, آپ کو پھر غصہ آ سکتا ہے. دو دن کے بعد آپ کو خیال آیا, پھر آپ کو غصہ آ سکتا ہے. ایک ہفتے بعد کسی نے تذکرہ کیا کہ اس نے آپ کی فلاں چیز دے لی, آپ کو پھر غصہ آ سکتا ہے. تو خالی غصے کو پی لینا جو ہے وہ غصے کو ختم نہیں کر رہا ہے. بلکہ اس کا سبق تو ساتھ ساتھ چلا رہا. اس وقت ایک منٹ کے لیے، دو منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، دو لمحے کے لیے آپ نے غصے کو پی لیا، لیکن اگر سبب باقی ہے تو یہ غصہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ موجود ہے. تو اسلام نے یہ کہا کہ صرف غصے کو پی لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے سبب کو ختم کر دیجیے. والعافین عن النار، اس شخص کو معاف کر دیجیے جس نے آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات کہی ہے، آپ پر کوئی حملہ کیا. جب آپ معاف کر دیں گے تو اب وہ سبب ختم ہوگا. اب سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو اس کے خلاف کبھی غصہ آ جائے. لیکن یہی معاف کرنے میں پہلے جو ہے آپ کو اپنے غصے کو ضبط کرنا پڑے. آپ کو جیسے ہی اطلاع ملے گی فوراً غصہ آ جائے، تو غصے کی حالت میں آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے. پہلا مرحلہ یہی آئے گا کہ وعلیکم السلام، پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ آپ اپنے غصے کو ضبط کر لیجیے، اپنے غصے کو پی لیجیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ اب آپ اس کو معاف کر دیجیے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غصے کا تجربہ ہو. تو یہ غصے کے بارے میں اسلام نے جو اتنی شدت سے ممانعت کی ہے، جس کا تذکرہ آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ غصہ جو ہے غصے کو ختم کر دیتا ہے. اور اسی لیے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں قال الخواریون، جناب عیسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ یا معلم الخیر، اے ہم کو نیکی کا راستہ دکھانے والے، علمنا ای اشد الاشیاء، کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں سب سے سخت ترین چیز کون سی ہے؟ آپ ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، آپ معلم الخیر ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جتنی چیزیں آج تک اس دنیا میں وجود میں آئیں، ان میں سب سے ترین چیز کون سی ہے؟ تو جناب عیسیٰ کا جواب ہے کہ غضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ. جتنی چیزیں آج تک دنیا میں وجود میں آئیں، ان میں سب سے سخت ترین جو چیز تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا غصہ. حواری کانپ اٹھتے ہیں، امام کے الفاظ ہیں، حواری کانپ اٹھتے. انہوں نے پوچھا کہ فدما یفقا، یا نبی اللہ، اب ہم اس غصے سے کس طریقے سے بچیں، اللہ کے اس غضب سے ہم کس طریقے سے بچیں؟ تو پھر جواب دیا جناب عیسیٰ نے کہ اللہ تعالی، اللہ کے غصے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کے اوپر غصہ نہ کرو. کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ وہ حلیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار کی صفات بھی اسی لیے بار بار لائی گئی کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ وہ حلیم ہے، جو گناہ چاہیں گے کریں وہ ہمیں بخش دیں. نہیں، خدا حلیم زیادہ ہے، جبار اور قہار کم ہے. اس کا قہر کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم جو گناہ کریں گے ہمیں بخش دیا جائے گا. خیال میں رکھو کہ خدا جو ہے وہ جابر بھی ہے، خدا جو ہے وہ قاہر بھی ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا جبر اور اس کا قہر جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، بلا کسی سبق کے نہیں ہوتا. لیکن اگر سبق تم نے پیدا کر دیا تو پھر اس سے جبر اور قہر سے نہیں بچ سکتے. تو غصے سے خدا کے غضب اور خدا کے غیظ سے بچے، خدا کے غیظ و غضب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالی تم کسی بندے کے اوپر کبھی کسی قسم کا غصہ نہ ظاہر کرو. اگر تم نے غصہ ظاہر کر دیا تو اس کے بعد یاد رکھو تم خدا کے غصے سے کبھی نہیں بچ سکتے. لوگوں نے پوچھا کہ ماں جب کہوں غضب، کہ یا نبی اللہ ہم کو ایک اور بات بتا دیجئے کہ جو ہم غصہ کرتے ہیں یہ غصہ ہم میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس بنیاد کو ختم کریں، تو بنیاد نہ رہے غصے. غصہ جو ہے یہ تو ایک امر ارادی نہیں ہے، ایک امر اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا ہوتا ہے کسی اور سبب سے. آپ اگر غصہ لانا چاہیں تو نہیں آ سکتا آپ کو، بلکہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے تب یہ غصہ آتا. تو وہ مبدا غضب کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے غصہ پیدا ہوتا ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ الکبر والجبر والمغفرت للناس. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ تم کبر کرو، غرور کرو، اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھو. جہاں یہ تصور تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوا، سمجھو تم نے بیج بو دیا غصے کا، اب کتنے سے ایک درخت ضرور اگے گا جو غصے کا درخت ہوگا. دوسری چیز جبر ہے، یعنی لوگوں پر تم اگر ظلم و ستم شروع کر دو گے تو یاد رکھو اب تمہیں غصہ ضرور آئے گا کبھی نہ کبھی. اور تیسری چیز لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اگر تم نے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا، ابھی غصہ نہیں آ رہا مگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد تمہیں ضرور غصہ آئے گا. تو غصہ جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے، لیکن اگر اس سے بچنا ہے تو اس کے لیے تینوں چیزوں سے دوری اختیار کیجیے، جبر سے یعنی ظلم و ستم سے، کبر سے یعنی غرور سے، اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا. ان تینوں پر بھی ان شاء اللہ ایک تقریر آئے گی آئندہ اتوار کو، اس کے بعد اتوار کو مسلسل تین اتواروں کو، کیونکہ یہ غصے کی بنیاد ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ بنیاد ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے بنیاد رکھ بھی دی ہے اس کو مت رکھیے، لیکن رکھ بھی دی ہے تب بھی کوشش یہ کیجیے کہ غصہ نہ آنے پائے. اگر غصہ آ گیا تو فوراً اپنے ذہن میں یہ خیال لائیے کہ آج ہم اس پر غصہ کر رہے ہیں، کل وہ ہم پر غصہ کر رہے ہیں. ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ذکر عند الغضب ان کی مجلس میں ان کی محفل میں ایک دفعہ غصے کا ذکر آ گیا. امام نے یہ فرمایا اس غصے کو حقیر چیز نہ سمجھیے. امام نے یہ فرمایا کہ ان الرجل علی غضب ما یرضی ذلک ابدا, کہ جب کسی بندے کو اس طریقے سے غصہ آئے کہ اس کے سامنے بیٹھنے والے اس سے راضی نہ ہوں. ایک آپ دوستی ہے, دوستی میں غصہ آ گیا, ایک دوست کے اوپر دوسرے دوست نے غصہ کر دیا, وہ اس کو برداشت کر گیا اور اس نے کوئی اس کا برا نہ مانا, وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اتنا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس حالت میں غصہ کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو بھی آپ پر غصہ آ گیا, ظاہر نہیں کر سکتا, مجبور ہے, آپ سے دبا ہوا ہے, لیکن وہ آپ سے راضی نہیں ہے یا آپ کو علم ہے, تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو کل نارا کہ تم جہنم میں صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے بھی جا سکتے ہو, کوئی روکنے والا نہیں, تم تمام اچھے اعمال کو بجا لاؤ. جتنی نیکیاں ہیں جن کا تذکرہ آتا رہتا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکات, ساری چیزیں آپ کرتے رہیے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس ایک معمولی سے غصے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے, اس کے اعمال حق کر دیے جائیں, حق سے اعمال واپس آئیں. یہ بہت خراب, یہ جتنی خطرناک چیز ہے اور جتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز چاہے بھی کوئی ہو, کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے. جب آئے گا آگے ان شاء اللہ, جب شراب کے اوپر ایک مجلس آئے گی کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ شراب اور غصے میں کتنا برابر کا تعلق ہے اور جس طریقے سے شراب خور یا غصے والے پر اتنے سارے گناہ نازل ہوتے ہیں. ایک اور مقام پر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام کہ ہر رسول اللہ ہے, رسول اللہ ایک دفعہ تکلیف لے جا رہے تھے کہ قومی نے گروہ کے پاس سے گزرے کہ کچا علون الحجر, وہ لگے پتھر کو اٹھا رہے تھے. ہر آدمی جس آج کا ہمارے لیے ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ہر آدمی جاتا تھا اور اس پتھر کو اٹھاتا تھا. پوچھا پکالا کہ ماں حاضر, رسول اللہ نے پوچھا کہ ماں حاضر, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کے رکن ہم لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں, نہ سوے رو ہم لوگ اس چیز کی اطلاع چاہ رہے ہیں, یعنی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اچھا تو نہ ہوا افغان, ہم میں سب سے بہادر اور سب سے طاقتور کون؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول نے فرمایا کہ اللہ اکبر, تم کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں تمہیں بتا دوں تم میں سب سے طاقتور کون؟ فقال فلا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی ہماری کہ آپ بتلا دیں ہم میں سب سے بہادر کون ہے, سب سے طاقتور کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ اچھا تو تم واقوا, تم میں سب سے طاقتور اور سب سے بہادر وہ ہے کہ جس سے تین صفتیں پائی جائیں, کہ انگرزا جب کبھی وہ کسی سے راضی ہو, جب کبھی وہ خوش ہو, جب کبھی اس کے اوپر خوشی کا زمانہ آئے, لم یدخلہ الرضا فی الاثم والباطل, اس کی یہ خوشی اس کو اسم اور باطل میں نہ لے جائے, گناہ میں اور باطل میں نہ لے جائے. عید کا دن آیا اور یہ نہ ہو کہ اب آپ نماز عید پڑھ کر, جیسے پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ سیدھے کے سیدھا خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہیں اور جا رہے ہیں سیدھے سینما حال کی طرف. یہ ابھی تو خیر اکثر مستقل گھرانوں میں دیکھا گیا ہے, خیر آپ حضرت برا نہ مانے, آپ کے پاس بھی کیسے ریکارڈر ہے کہ عید کے دن تو خیر چلتا رہتا ہے دن بھر ٹریفک, اور اس میں کوئی اختلاط وغیرہ نہیں آتی ہے. دوسری رات کی آپ حضرات کو بھی جانتے ہیں کہ کیا چیز آتی ہے, چوبیس گھنٹے کیا اس کا مقصد ہے, آپ حضرات کی طرف اشارہ نہیں ہے, ان کی طرف اشارہ ہے, لیکن آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اس کا جو عام طور پر مقصد ہوتا ہے, کیا خوشی کے مارے یہاں تک سنا گیا ہے کہ عید کے دن کوئی گناہ نہیں ہے, خوشی کے مارے آج تو خوشی کا دن ہے, خدا نے ہر چیز ہمارے لیے حلال کرا دی. یہ نو ربیع الاول کو بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر سنا گیا ہے, فقہ بزرگوں کو یہ کہہ کر سنا گیا ہے کہ آج کے دن کی تو کوئی پرواہ نہیں, ایک جو گناہ ہو جائے تو وہ لکھے نہیں جائیں گے. یا عید غدیر کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ آج چوبیس گھنٹے میں جو گناہ کرو وہ لکھا نہیں جائے گا. یہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب کبھی خوش ہو تو یاد رکھو تمہاری یہ خوشی تم کو باطل کی طرف نہ لے جائے, اگر تم باطل کی طرف چلے گئے تو تمہاری پوری خوشی سمجھو کارج گئی, بیکار گئی, اس لیے کسی چیز کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے. وہ پہلی صفت یہ کہ خوشی اس کو باطل میں نہ لے جائے, دوسری صفت یہ کہ یغضب, کہ جب کبھی وہ غضب میں آ جائے, غصے میں آ جائے, لم یخرج ہو من الحق, تو وہ حق سے خارج نہ ہو جائے, غصہ آ گیا, سامنے والے کا ایک حق ہے, اس کا ایک اس کے آپ کے اوپر ایک حق ہے جو اس کو ادا کرے, ایک رائٹ ہے اس شخص کا کہ آپ اس کی عزت کا, اس کے ناموس کا, اس کی زبان کا, اس کے کردار کا خیال رکھیں. اب یہ نہ ہو کہ غصے میں جو آپ کی زبان سے نکلا آپ نے اس کو کہنا شروع کر دیا, کہ کسی کا تذکرہ ہوا کہ اس نے آپ کے خلاف برائی کہی ہے, تو بات بھی نکل آئے کہ اس نے بھی یہ برائیاں, اس کے باپ نے بھی برائیاں, اس کے دادا ایسے تھے, اس کی ماں ایسی تھی, شروع کر دیا آپ نے سلسلے. تو یاد رکھیے وہ شخص کہ جو غضب کی حالت میں نکل جائے حق سے, وہ کبھی جنتی نہیں ہے. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ وہ شخص کہ جو غضب کی حالت میں حق کا خیال نہیں رکھتا, وہ کبھی جنت کی بو کو نہیں سنے گا, جبکہ جنت کی بو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 10,000 میل تک کی مسافت سے آ جاتی ہے, مختلف روایتوں میں مختلف فاصلے ہیں, لیکن وہ شخص کبھی جنت کی بو نہیں سنیے گا جو غضب کی حالت کے اندر کوئی ایسی بات زبان سے نکال دے جو حق نہ ہو. تو رسول فرما رہے ہیں جس میں تین صفتیں ہیں وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی خوش ہو تو خوشی میں باطل کی طرف نہ چلا جائے, کبھی غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں حق سے نہ نکل جائے, وہ ان مالک، اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ حکومت، کچھ قدرت آ گئی، حکومت سے مطلب ملک کی حکومت نہیں ہے، گھر کی حکومت ہے، محلے کی حکومت ہے، تین چار ساتھیوں کی حکومت ہے، یعنی صاحب اختیار ہو گئے، لم یغلقتا تو مالے سب بھی حق تھا، تو کسی ایسی چیز کی طرف نگاہ نہ ڈالے جو اس کا حق نہیں، کبھی کسی دوسرے کی ایک پائی کو ضبط نہ کرے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نے دیکھی کہ کیا چیز پڑی ہے۔ تو غصے کے بارے میں اب ہمارے جو گزرے ہیں پیشرو، اور جو ہمارے قاضی ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، ان کی تمام زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا، اور ان کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی، لیکن کبھی زیادہ حق سے نہ ہٹے، کبھی غصے کی حالت میں نہیں آئے، کبھی غیظ و غضب کی حالت میں نہیں آئے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس روایت کی تفصیل میں ہر شخص اس کو بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن تشریف فرما تھے کہ ایک لونڈی جو تھی دسترخوان پر بیٹھے تھے، کہ ایک لونڈی شوربے کا سالن لا رہی تھی، وہ تیزی سے آئی امام کے جلال کو دیکھ کر کانپنے لگی، اور وہ سالن جو تھا وہ امام کے اوپر گر گیا۔ تو اس وقت امام نے اس کی طرف دیکھا، وہ کانپنے لگی، لیکن کانپتے اس کی زبان سے نکلا کہ والکاظمین الغیظ، مومن کی صفت کہ کاظمین الغیظ قرآن کی آیت۔ امام نے یہ فرمایا کہ قدم تو الغیظ، میں نے اپنے غیظ کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ کے بعد فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں مومن۔ تو خدا نے امام جعفر صادق نے فرمایا یا فیض، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ واللہ یحب المقسطین، امام نے یہ فرمایا کہ انت خالقن، تو جو ہے وہ آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی صورت حال پیش آتی ہے تو بتائیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لونڈی اور مالک کے حصے کو چھوڑے، دوست کے رشتے کو دیکھیے، ذرا سا کسی دوست نے کسی دوست کے خلاف کچھ کہا تو بجائے اس کے ہم غصے کو ضبط کر کے دیکھیں کہ اس کا آخر سبب کیا ہے۔ کہنے والے کو بھی پاگل کتے نے نہیں کہا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم جائیں اس کی بنیاد میں تو دو سیکنڈ کے اندر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، مگر نہیں، بات کو دل میں رکھ کر بیٹھ گئے کہ جب موقع آئے گا تب ہم اس کا بدلہ لیں، اور اس کے بعد موقع آیا تو آپ نے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ واقعہ وہ جو گزرا تھا ابھی کسی دفعہ کبھی واقعہ کہ یہاں پر بدلایا تھا، اس سے کوئی بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہاں پر کوئی آپ نے غلط مسئلہ سنا ہے، غلط بات سنی، تب بھی کیا ضرورت ہے کہ آپ بازار میں اس کا اشتہار شروع کریں؟ آپ آ کر صحیح طریقے سے پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ آپ حضرات خارادر میں رہ چکے ہیں کہ اب مفید وغیرہ کے واقعات سنے ہوئے ہیں آپ حضرات نے، کس طریقے سے ان علماء نے غلطی کی تھی، تو اگر ہم نے بھی کیجیے غلطی کی یا کسی اور عالم نے غلطی کی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کا آپ کو اشتہار کرنے کی؟ آپ ڈائریکٹ اس کے پاس جائیے۔ یہ جوش ایمانی نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوش ایمانی ہے وہ ایک غلط مسئلہ سن کر اپنے قابو میں نہ رہ سکا اور نکل آیا وہ جہاد کرنے کی۔ یاد رکھیے کہ اس سے بدتر کوئی صورت حال نہیں۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں شخص آیا اور اس کے گھوڑے کی بات کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد گالیاں سنانا شروع کر دی امام کو۔ لفظ اسلام موجود ہے روایت کے اندر کہ امام کو گالیاں سنانا شروع کر دی اور لعنت کرنا شروع کر دی۔ امام خاموش اور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ جب خاموش ہو گیا وہ شخص، جو کچھ دل میں تھا اس سے وہ کہہ چکا، وہ بہرحال وہ ہم سے بہتر ہے، تو اس کے دل میں جو کچھ تھا اس نے وہ کہہ تو دیا، کا مطلب بات کو صفائی کی ہو گئی، آخر میں نتیجہ تو بہتر نکلا۔ ہم ہوتے ہیں کہ بات کو لے کر بیٹھ جائے، تو وہ امام کو گالیاں سنا رہا، یاد رکھی تو ہم سے بہتر ہے اس معاملے سے، کہ جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے امام کے سامنے کہہ دیا۔ امام مسکراتے رہے، اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا، اس لیے معمولی سے واقعے کو آپ مسئلہ راہ بنا لیں اور ہر موقع پر اس کو پیش نظر رکھیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی برائی نہیں ہوگی، کم از کم مومنین کے حلقے میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ امام مسکراتے رہے، اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلطی ہوئی، میں بھی تمہاری غلطی کو رفع کرتا ہوں، اگر جو کوئی تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری جیت دیتا ہوں۔ اگر تم اپنی بیوی سے لڑ کر آئے تو چلو میں ابھی سلو صفائی کرتا ہوں، اگر تم مسافر ہو تو چلو میں تمہیں راستہ بتا دوں، اگر تم محتاج ہو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ، پھر تمہیں کبھی مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں رہے، اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دیتا ہوں، اگر تم بھوکے پیاسے ہو تو تمہاری بھوک کا خاتمہ میں کرتا ہوں، تمہیں کوئی مزدور چاہیے، بار بردار چاہیے تو میں حاضر ہوں تمہارے اس سامان کو اٹھا کر لے جاؤں، تمہیں گھر چاہیے تو آؤ میں تمہیں گھر دیتا ہوں، اگر تم کسی کے پاس سے فرار ہو کر آئے ہو، بادشاہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو میں تمہیں پناہ دینے کو تیار ہوں، آؤ میرے گھر میں چلو، میرا مسافر خانہ تمہارے ایسے مہمانوں کے لیے۔ تو اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ مولا جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ اور آپ کے والد سے بدتر کوئی شخص میری نگاہ میں نہیں تھا، اور جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ اور آپ کے والد سے بہتر کوئی شخص دنیا میں میری نگاہ میں نہیں تھا۔ تو اس لیے اس معاملے کے واقعے کو پیش نظر رکھتے کہ دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے کچھ کہا تو اب آپ بجائے اس کے اس کو سمجھائیں، اس کو راضی کریں یا اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، بعد میں راضی کریں، ابھی اس پر غصہ ہے، آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ دو سناتا ہے تو آپ اس کو چار سنا دیں، وہ اینٹ مارتا ہے تو آپ اسے پتھر مار دیں۔ اسلام میں اجازت ہے کچھ مواقع پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ واجب ہے کرو، بلکہ مستحب یہ ہے کہ تم جو کچھ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کا جواب اچھا ہی سے, جو کچھ تمہیں دے تم اس سے بہتر ہدیہ اسے لوٹا. جس طریقے سے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ واقعہ کربلا میں سب سے بدترین واقعہ امام کے اوپر وہ ہوا تھا کہ جب حسین ابن نمیر نے جناب علی اکبر کے سینے میں بچی ماری. یعنی حسین ابن نمیر بعد میں ایسا واقعہ موقع ہوا کہ اس کو بھیجا گیا کہ تم مکے کے اوپر جا کر خانہ کعبہ کے اوپر سنگواری اور جو گولہ باری وغیرہ ہوئی تھی اس کے لیے اس کو بھیجا گیا. یہ جا رہا تھا مدینے کو تاراج کرنے کے بعد, مدینے کو جاڑنے کے بعد یہ مکے کی طرف جا رہا تھا. راستے میں اطلاع ملی کہ یزید جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, کتے کی موت مر گیا ہے. اب اس کی تمام فوجیں اس سے بغاوت کر دی, پوری کی پوری دنیا اس کے مخالف ہو گئی. اس وقت اس کو کوئی پناہ کا ٹھکانا نہیں مل رہا تھا. یہ مشہور واقعہ ہے کہ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک سامنے کسی شخص کا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے غلام موجود ہیں. یہ آگے بڑھا کہ اس وقت میں نہیں پہ جا کر پناہ لے لوں, فوج نے بھی بغاوت کر دی. جب وہ پہنچا ادھر تو اس نے دیکھا کہ امام کھڑے ہوئے ہیں, چوتھے امام پہچانتا تھا. اب وہ سمجھا تھا کہ میں نے جو کچھ سلوک کیا ہے ان کو غصہ آ جائے گا مجھے دیکھ کر, غیر و غضب میں کی حالت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی, اس لیے بھاگ جانا چاہیے. لیکن امام نے دیکھ لیا, امام نے اس سے یہی کہا کہ اے مسافر کہاں جا رہے بڑی غالبہ نے انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. کہا کہ ایک مسافر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے, میں مارا مارا پھر رہا. امام نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں, آؤ میرے پاس آؤ. امام لے کر گئے, دسترخوان بچھایا, اس سے خود اس کے لیے روٹیاں اور سالن لے کر آئے, اس کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ اس وقت تازہ کھانا تمہیں نہ دے سکا, تھوڑی دیر پھیل جاؤ تو میرے غلام جو ہے کھانا تازہ کر کے لا رہے ہیں. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں تم سے کہ میں تمہاری خاطر مدارات نہ کروں. بڑا خوش ہوا, جب اس سے زیادہ اچھا موقع کون سا ملے گا بیوقوف بنانے کا. خوب اس نے ہاتھ مارے اور اس کے بعد امام نے کہا کہ میں بہت جس طرح مدینے پر حملہ ہوا تھا وہاں سے میں نکل کر آیا ہوں, میرے پاس بستر بھی زیادہ نہیں ہے, پھر یہ میرا بستر ہے تو اس پر لیٹ جاؤ تھوڑی دیر آرام کرو. لیٹ گیا اس کے اوپر, صبح ہو کر اس کو لیتے لیتے اس کے بعد صبح کو اٹھا تو اس نے سوچا کہ اب مل گئی ہوں اس کو پناہ ونا, پیٹ وغیرہ بھر گیا ہے, اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کہیں کوئی اور نہ پہچان لیں گے. یہ کہہ کر نکلنا چاہ رہا تھا آنکھ بچا کر کہ امام نے اس کو روکا, گیا مسافر کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے ملک کی طرف. تو کہا کہ گھوڑا لے کے جاؤ, پیدل کیسے جاؤ گے, راہ لے کے جاؤ, یہ کھانا پینا لے کر جاؤ. اب وہ بھی کہاں تک برداشت کرتا, نہ برداشت کر سکتا. امام کے قدموں کا دل پڑا کہ مولا آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں وہی حسین ابن نمیر آپ کے بھائی کا قاتل ہوں. تو امام نے یہی کہا کہ ابن نمیر میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا, لیکن کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے, تم نے ہماری مہمانداری کی, یہاں پر دو ہمارے مہمان ہو, ہم نے تمہاری مہمانداری کی. تو یاد رکھیے کہ یہی ہر مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ اپنے حق کو ادا کرے نہ کرے ہمیں کوئی مطلب نہیں, لیکن ہمارے اوپر بھی کچھ فرض ادا ہوتا ہے. جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کے حق سے ادا کریں گے. اس سے زیادہ غیظ و غضب کا کون سا موقع تھا کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں, آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر قاتل حسین ہم کو مل جائیں تو ہم انہیں جان سے مار دیں گے. لیکن امام کے سامنے آ رہے ہیں اور امام انہیں بخش رہے ہیں, معاف کر رہے ہیں, اس لیے کہ غیظ و غضب نہ جاری ہونے کا. یہ غیظ و غضب کے بارے میں آپ حضرات یاد رکھیے کہ ہر ممکن طریقے سے صرف ایک معمولی کی چیز سے بچ جائے, ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں سب کا اسلام نے جتنی برائیاں قرار دی, یاد رکھیے سب کا برابر کا تعلق, ایک کا سلسلہ دوسرے سے اور دوسرے کا سلسلہ تیسرے سے ملتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو لے اور دوسرے کو چھوڑے. غیظ و غضب کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تمام برائیاں چھوٹ جائیں گی, اور اگر آپ نے تمام برائیاں چھوڑ کر صرف کسی غصے کو لے لیا تو یاد رکھیے کہ ہر برائی خود بخود آتی چلی جائے گی. تمہارے یہاں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کبھی بھی تیرے جائزہ حق سے نہ ہٹیں اور کبھی غصے کی حالت میں پتاری نہ ہو. بار الہ ہم نے اپنی ہی نعمہ کے نام سے قلم پھنسنے کی کافی پتا کرنا. اب انشاءاللہ آئندہ یا تو اسی موضوع کو ختم کیا جائے گا, کیونکہ صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ کچھ حالتوں میں غیظ و غضب کرنا واجب ہو جاتا ہے, غصہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یا تو اسی موضوع کو ختم کیا جائے گا یا اس موضوع کو بعد میں رکھا جائے گا, اور انشاءاللہ آئندہ جو اس سے متعلقہ موضوع ہے یعنی غرور, کبر و غرور, اس کے اوپر کچھ آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی. کیونکہ آج کل مسائل کچھ زیادہ ہیں اس لیے پانچ منٹ پہلے ان کو ختم کر دیا. زیادہ اس لیے ہیں کہ ایک مسئلہ گزشتہ اتوار کا ابھی تک باقی ہے, اس کو ختم کرنا ہے پہلے, اس لیے کچھ پہلے ختم کیا. جب تک یہ مسئلہ ختم ہوگا پھر ہمارا آج کا پروگرام شروع ہو جائے گا. وہ مسئلہ یہ تھا جو چل رہا تھا, اس کو بیچ میں روک دیا گیا تھا اور بعد میں کچھ حضرات نے پوچھا تھا, احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کا فرق آ رہا ہے. احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے سلسلے میں یہ ہے کہ احتیاط کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں احتیاط واجب, ایک کو کہتے ہیں احتیاط مستحب. احتیاط واجب وہ احتیاط ہے کہ جس سے پہلے یا جس کے بعد مجتہد نے کوئی فتویٰ نہ دیا, اس مسئلے میں مجتہد نے کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ صرف یہ کہا کہ میری نظر میں احتیاط واجب یہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں احتیاط واجب, اور احتیاط مستحب اسے کہتے ہیں کہ مجتہد نے ایک فتویٰ دیا, اس کے بعد جو اس سے پہلے یہ کہہ دیا فتویٰ دے کر کہا لیکن احتیاط مستحب یہ ہے, یا پہلے احتیاط مستحب لگائے اور اس کے بعد ایک فتویٰ دے دیا. احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسا کیجیے لیکن اگر ایک دفعہ ایسا کر لیں تب بھی بات یہ, جیسے کپڑے وغیرہ کو دھونے کے بارے میں کہ ایک مرتبہ دھو لیا جائے جاری یا پھر پانی میں کافی ہے, نجیس نجیس اگر ہو گیا ہے ایک دفعہ دھو لیا جائے عین نجاست کو دور کرنے کے بعد تو کافی ہے. مجاہد نے کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ تین دفعہ دھوئیے لیکن ایک دفعہ دھو لیا جائے تب بھی کافی ہے. تو کافی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری اتر جائے گی, یہ فتویٰ ہو گیا. اس سے پہلے کہا کہ تین دفعہ دھونا احتیاط مستحب ہے, اس کو ہم نے کہا احتیاط مستحب. یا خالی اگر وہ کہتے کہ احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ دھو لیجیے لیکن ایک دفعہ دھونا بھی کافی ہے, تو ایک کافی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, یہ فتویٰ ہو گیا. فتوے سے پہلے انہوں نے کہا احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ دھو لیجیے, اس کو ہم کہتے ہیں احتیاط مستحب. احتیاط واجب ہو کہ جس سے پہلے یا بعد میں مستحب کوئی فتویٰ نہ لگائے بلکہ صرف لفظ احتیاط یا لفظ احتیاط واجب استعمال کرے. احتیاط مستحب ہو کہ جس کے بعد یا جس کے پہلے مستحب فتویٰ بھی دے اور ساتھ میں یہ احتیاط بھی لگا دے. فرق دونوں میں یہ ہے حکم کے اعتبار سے کہ احتیاط واجب میں آپ کو اختیار حاصل ہے, آپ چاہیں تو اسی مستحب کی احتیاط واجب پر عمل کریں یا کسی اور مستحب کے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے تفریحات اربعہ کا مسئلہ بہت مشہور ہے کہ کچھ مستحدین یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کم از کم تین مرتبہ پڑھا جائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو کم از کم تین مرتبہ پڑھا جائے احتیاط واجب یہ ہے. اگر مجتہد کہے احتیاط واجب یہ ہے کہ تسبیحات کو تین مرتبہ پڑھا جائے تب آپ کو دو اختیار حاصل ہیں, تو یا تو آپ اسی مجتہد کی اس بات پر احتیاط پر عمل کر کے تین مرتبہ پڑھیے, یا دوسرا آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر کے اس کے فتوے پر عمل کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ خالی ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اسی مجتہد کی تقلید میں بھی رہیں گے, اس کی تقلید سے نہیں نکلیں گے کیونکہ اس نے لفظ احتیاط واجب استعمال کیا. احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری تقلید میں رہتے ہوئے بھی دوسرے مجتہد عالم پر عالم کی طرف رجوع کریں. عالم پر عالم ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک مستحد عالم ہے آپ کی نظر میں, اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا مستحد ہے جو اس کے فوراً بعد عالم ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ دنیا سے چلا جائے تو جو عالم ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم پر عالم, عالم کے بعد والا عالم. تو احتیاط واجب میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ یا تو آپ اسی احتیاط پر عمل کر لیں یا اس مستحد کی طرف دوسرے کی طرف رجوع کریں, لیکن آپ اسی تقریب میں رہیں گے پہلے والے پھر بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے. یا جیسے آقا رسول کا مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ الحم کے بعد دوسرا سورہ پورا پڑھا جائے. اب اگر دنیا کا کوئی عالم فل عالم یہ کہہ دے کہ دوسرا سورہ آدھا بھی پڑھا جا سکتا ہے, کوئی بھی سورہ آدھا پڑھا جا سکتا ہے, تو آپ آقا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے بھی اس کے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں احتیاط واجب. یا جیسے پہلے مسئلہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے, چند مہینے پہلے بلکہ آقا خوئی کا تھا کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت ہونے میں انکار ہے, ویسے ابھی آتا ہے اس کو آپ احتیاط واجب سمجھ. تو اس کا کیا مقصد ہوا کہ آپ حاکم شرع کے حکم سے چاند کو نہیں مانیں گے, یہ بھی آپ کو اختیار ہے, یا یہ بھی اختیار ہے کہ آپ آقا خمینی کی طرف رجوع کر کے حاکم شرع کے حکم سے چاند کو مان لیں گے, کیونکہ احتیاط واجب اسکال ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. یا تو آپ اسی کے اوپر عمل کریں جو اس نے کہا, یا آپ دوسرے مستحد عالم پر عالم کی طرف رجوع کریں. اس پر اتنا زور دینے کی وجوہات کیوں کیا ہے بتا, صرف یہ ہے کہ ابھی جو مسئلے آئیں گے اور ان شاء اللہ چلے گا سلسلہ, تو آقا خلی اور خمینی کے فتووں میں کچھ مسئلے ایسے ہیں آپ آقا خوئی کی طرف رجوع کر کے آقا خمینی کی تقریب میں رہ کر آقا خوئی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو احتیاط واجب کے اندر یا تو آپ اس احتیاط پر عمل کریں یا کسی دوسرے مستحب کی طرف رجوع کر لیں. احتیاط مستحب اسے کہتے ہیں کہ نہیں, یا تو آپ اس احتیاط مستحب پر عمل کیجیے یا اس کے بعد آنے والے فتوے کے اوپر مستحب کے عمل کیجیے, یا اس سے پہلے والے فتوے کسی دوسرے مستحب کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے. اگر کچھ چکر میں پڑ گئے آپ حضرات تو 11:30 کے بعد یہ کیجیے گا. اب مسائل شروع ہو رہے تھے نجات حاصل, بہت مختصر طریقے سے بیان کیے جائیں گے کیونکہ بہت آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, تفصیل ان مسائل میں ہوگی جو ذرا آپ حضرات نے کم سنی. نجاسات کے اندر پہلا ہی فرق آ جاتا ہے آقا خوئی اور آقا خمینی. آقا خوئی کے نزدیک نجاسات کی تعداد 10 ہے اور آقا خمینی کے نزدیک نجاسات کی تعداد 11 ہے. اس میں احتیاط واجب مستحب تو نہیں ہے کہ آقا خوئی والے 12 لفظ پر رہیں گے, آقا خمینی والے 11 پر جائیں گے. ان کی تفصیل آ جائے گی. پہلی چیز جو نجاسات میں داخل ہے وہ ہے پیشاب اور پخانہ. یہ جو دو لبرال ہے, یہ خزلا ہے, جو نجاست ہے, یہ ہے سب سے پہلی چیز. یہ کس کی نجس ہے, کس جانور کی اور کس کی بات ہے, اس کا مطلب جانوروں کی ہم اس وقت تین قسمیں کیے لیتے ہیں, اپنی آسانی کے لیے, اگر کچھ شرم تو نہیں ہے لیکن اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے. ایک جانور وہ ہے کہ جو حلال گوشت ہے, جس کا کھانا حلال ہے. دوسرے نمبر پر وہ جانور کہ جن کا کھانا حرام ہے. کھانا حرام ہے, اس کے بعد جانوروں کے اندر دو قسمیں اور بھی ہوتی ہیں. کچھ وہ جانور ہوتے ہیں جب جن کو آپ ذبح کریں تو ان کا خون اچھل کر نکلے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ذبح کریں تو ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. جیسے مچھر ہے یا مچھلی ہے یا سانپ وغیرہ ہیں, ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. حرام ہے یہ حرام مچھلی کو کھانا, حرام مچھلی ہے کہ چھلکا نہ ہو تو کھانا حرام ہے, لیکن اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. سانپ کا کھانا حرام ہے, اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. مچھر کا کھانا حرام ہے, اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. تو ہم نے تین قسمیں کر لی, ایک وہ جن کا کھانا حلال ہے, دوسرا وہ جن کا کھانا حرام ہے لیکن ان کا خون اچھل کر نکلتا, تیسرے وہ کہ جن کا کھانا حرام ہے اور ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. پیشاب اور پخانے کے سلسلے میں دو قسم کے جانوروں کا پاک ہے اور تیسرے قسم کا نجس ہے. وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور پخانہ بالکل پاک ہے. کپڑوں پر لگا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پلٹ جائے تو دھونا ضروری نہیں ہے. بولیں تو دوسری بات ہے لیکن ضروری نہیں. تو جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور پخانے میں کسی قسم کی کوئی نجاست شرع نہیں. وہ جانور کے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا, حرام ہے جن کا گوشت کھانا, اگر ان کا خون اچھل کر نکلتا ہے تو ان کا پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ نجس ہے, اور اگر خون اچھل کر نہیں نکلتا تو گوشت کھانا حرام ہے لیکن ان کا پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ پاک ہے. جیسے مکھی کا, مچھر کا, مچھلی کا, ان کا حرام مچھلی جس کے اوپر چھڑکا نہ ہو, بام مچھلی ہو جائے, تو ان کا کھانا حرام ہے لیکن ان کا جو پیشاب اور پیخانہ ہے یہ بالکل پاک ہے. یہ اگر لگ جائے کپڑے پر لباس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اب انسان کا کھانا حرام ہے, انسان کا کھانا حرام ہے اور اس کا خون بھی اچھل کر نکلتا ہے, اس لیے انسان کا بھی پیشاب اور پیخانہ جو ہے وہ نجس. تو وہ تمام جانور جن کا کھانا بھی حرام ہے اور جن کا خون بھی اچھل کر نکلتا ہے, صرف ان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے, باقی تمام جانوروں کا پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ پاک ہے. اور ان کا کھانا حرام ہو یا حلال, بس کرتے تو خون اچھل کر نہ نکلتا. جن کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے اس پیشاب اور پخانے کو بیچنا بھی حرام ہے, اور جن کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے اس پیشاب اور پخانے کو بیچنا بھی حلال ہے. اگر آپ بیچ کر روپیہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ جن کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے سوائے ایک سیور کے, باقی تمام سیوروں کے اندر ان کا بیچنا بھی حرام ہے, اور اگر اس سے کچھ پیسہ ملا تو پیسہ بھی حرام ہے. صورت یہ ہے کہ اگر کھاد بنانے کے لیے آپ بیچیں تو جائے گا, باقی تمام سیوروں کے حرام ہے. جن کا کھانا حرام ہے اور ان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے, تو حرام سے حرام کی دو قسمیں ہیں, ایک اصلی ایک عارضی. اصلی اسے کہتے ہیں کہ ابتدائی سے ہمیشہ ہمیشہ سے ان کا کھانا حرام ہے, جیسے چیر ہے, چیتا ہے, درندے ہیں, یہ سندر کی چیزیں. عارضی وہ کہ ان کا کھانا حلال تھا, اب حرام ہو گیا. وہ جانور, وہ گوشت پان, بھیڑ بکری وغیرہ جس نے سورنی کا دودھ پیا, آپ بھیڑ بکری کو کھا سکتے تھے, اب وہ اس لیے حرام ہو گئی ہے کہ وہ سورنی کا دودھ پی کر بڑھی ہے. اب ان کا حرام ہو گیا تو اس کا پیشاب و پخانہ بھی اب نجس ہو گیا. پہلے نجس نہیں تھا, جب سے اس نے پی کر بڑھنا شروع کیا اس وقت سے نجس ہو گیا. یا وہ حیوان کے جو نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی, جب اونٹ ہے یا گائے ہے یا پھینس, اس کا پیشاب کھانا پاک ہے کیونکہ اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں, لیکن اگر یہ خود نجاست کھانے لگی ہے تو اب اس کا کھانا بھی حرام ہو گیا اور اس کا پیشاب اور کھانا بھی نجس ہو گیا. پرندے جو ہیں, پرندوں میں اختلاف ہے آخرت کوئی اور آخرت نہیں. وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ان کی بیٹ جو ہے, ان کا پیشاب اور کھانا جو ہے وہ پاک ہے. لیکن وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے, آقا کوئی طرح کی ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس پیشاب اور پیخانے سے بچیں, لیکن اگر آپ نہیں بچے تو کوئی حرج واقع نہیں. آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر مسجد پر گری اس سے گری تو آقا کوئی والوں کے نزدیک مسجد جو ہے وہ نزدیک نہیں. آقا خمینی کے نزدیک وہ پرندے جو حرام گوشت ہیں, جن کا گوشت کھانا حرام ہے, کوا ہے, عقاب ہے, جھیل ہے, جن کا گوشت کھانا حرام ہے, اگر ان کی جو بیس ہے جو پیشاب اور پیخانہ ہے وہ نجس ہے, اگر مسجد پر گرے گی تو آقا خمینی کے مقلدوں کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد کو پاس کر دیں. تو یہ بڑا فرق ہے بنیادی آقا خود اور خمینی میں اس مقلد. جو حرام گوشت پرندے ہیں. پرندوں کی بھی دو قسمیں ہیں ہر قسم کے جانور کی طرح, یعنی کچھ پرندوں کے گوشت کو ہم کھا سکتے ہیں, کچھ کے گوشت کو ہم نہیں کھا سکتے. جن کے گوشت کو کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے اندر پیشاب اور پخانہ جو ان کا ہے وہ بالکل پاک ہے, تمام مستحبین کے نزدیک. وہ پرندے جنہیں ہم نہیں کھا سکتے, حرام ہے کھانا, جیل ہے, کوا ہے, عقاب ہے, جتنے اندر ہیں جن کو ہم کھا نہیں سکتے, جن کا کھانا حرام ہے, ان کا جو پیشاب اور پخانہ آپ آئے خود کے نزدیک وہ پاک ہے. خدا پرندے کو نہیں کھا سکتے, لیکن اگر اس کا پیشاب اور پخانہ آپ کے لباس پر آپ کے کپڑوں کو گرتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پاک کرنے کے لباس, وہ پاک ہے. لیکن آقا خمینی کے نزدیک جو پرندے حرام ہیں, ان کا جو پیشاب اور پخانہ ہے وہ بھی نزدیک ہو گیا, وہ اگر گر جائے آپ کے لباس پر یا آپ کے مکان پر یا مسجد کے اوپر تو پاک کرنا واجب ہے. مکان پر اس صورت میں اگر آپ وہاں چنتا کرنا چاہیں اس مکان پر, مسجد پر گر جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. آپ کے ہاتھ پر آپ کے کپڑوں پر گر جائے تو نماز سے پہلے ان کا پاک کر لینا واجب ہے, ٹھیک ہے. سب ہو گیا. اگر مثلاً کسی مسجد کے اوپر کسی چیز نے گھونسلا بنایا ہے یا کوئی چیز رہتی ہے اور وہ پیشاب اور پخانہ وہاں جب رہتی ہے تو وہیں کرتی بھی ہے بعض اوقات, تو آقا خوئی بارے میں نزدیک کوئی حرج نہیں, کیونکہ آقا خوئی کے نزدیک یہ جو ہے جتنے پرندے ہیں, یہ سمجھ لیں آقا خوئی کے نزدیک جتنے پرندے ہیں سب کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے. آقا خمینی کے نزدیک جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے, جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب اور پخانہ نہیں. تو اگر کوئی چیز بھی ہے تو آقا خمینی کے مقلدین کے نزدیک واجب ہے کہ اس کے بیج کو روزانا جا کر یہ ہر ہر منٹ جس پر بھی بیج کرے اس وقت اس کو پاک کرے. وہ ہاں اس میں اس سے ٹوٹا کہ لفظ جانور کے اندر پرندے نہیں آتے, عربی زبان میں بھی فارسی میں بھی اور اردو میں بھی انگا استعمال نہیں ہوتا. جانور کے اندر مچھر اور مچھلی جو ہے وہ شامل ہیں, پرندے شامل ہیں. ویسے اردو جو ہے آتا سمجھنے میں تو آئی نا اگر ٹوٹا بھی یہ اردو سے ٹوٹا ہے نا, تو ویسے جانور کے اندر پرندے آ جاتے ہیں اور نہیں بھی آتے ہیں, دونوں ہیں. کہیں پر لوگ استعمال کرتے ہیں, کہیں پر مستحبین استعمال نہیں کرتے, لیکن یہ اصول جو ہے ان مستحبین کے نزدیک ہے جن کا یہ فتویٰ ہے. اب آقا حسین کا بھی یہی فتویٰ تھا جو پاک ہے, جن کے نزدیک بالکل نہیں ٹوٹا. آقا خمینی اور غالباً آقا دوجرجی کے نزدیک اصول جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تیسری چیز پیشاب پیخانہ, تیسری چیز منی. زیادہ مسئلہ میں نہیں جانا ہے کیونکہ آپ اخلاق کو معلوم ہے, صرف وہ اصول موٹے موٹے بتلائے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی پاک ہے نزدیک, لیکن اس کا اصول بھی آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. منی جو ہے یہ ہر جانور کی نزدیک ہے, جس کا خون نکل کر نکلتا ہے, آپ اس کو کھا سکے یا نہ کھا سکے, اس کی منی جو ہے وہ نہیں. بیل ہو, گائے ہو, اونٹ ہو, بکری ہو یا حرام گوشت جانور ہیں, ان کی بھی منی, ہر ایک کی منی, آپ ان کو کھا سکے یا نہ کھا سکے, خون اچھل کر نکلتا ہے تو اس کی منی جو ہے وہ نہیں, اسی میں انسان کی منی آ جاتی ہے. چوتھی چیز اور اس کے اندر منی کی چار پانچ قسمیں ہو جاتی ہیں. منی کے ساتھ کچھ جو چیزیں ہیں ان کا بیان بعد میں آئے گا, ابھی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضروری مسئلہ ہے, بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن وہ پوچھ نہیں سکتے, شرم کی وجہ سے, جگہ کی وجہ سے. منی کے علاوہ جو کچھ نصیبتیں نکلتی ہیں اس کے لیے سب اپلائی جا چکا ہے, یہاں پر کچھ نئے حضرات ہیں ان کے لیے بتلایا جائے گا, لیکن یہ استغفار میں بتلائیں گے, یہ جاتا غسل کے مسئلہ, ابھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. پیشاب پیخانہ, پیشاب اور پیخانے میں تو یہ ہوتی ہے کہ حرام گوشت میں سے حلال گوشت پیشاب اور پیخانہ پاک ہے, لیکن منی کے اندر یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت, اگر پھول اچھل کر نکلتا ہے تو منی جو ہے اس کی نزدیک, پیشاب اور پیخانہ پاک ہے گائے اور بھینس کا, لیکن منی جو ہے وہ نجس ہو جائے. چوتھی چیز جو نجس ہے وہ ہے مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان یا وہ جانور, ہر جانور, ہر انسان کہ جس کا خون اچھل کر نکلتا ہو اور وہ خود مر جائے خود بخود یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے. آپ گائے ہے یا بکری ہے اس کو بیچ سے کاٹ دیں تو گولی مار دیں, وہ مر جائے گا فوراً. اب وہ اگر خود سے مر جائے یا آپ نے غیر شرعی طریقے سے, جو شرعی طریقہ ہے تو چار بجے کاٹی جائیں, اس طریقے سے کرتی کاٹا جائے, اس کے علاوہ غیر شرعی طریقے سے اگر آپ جانور کو ذبح کریں تو وہ جو ہے اس کو ہم مردار کہتے ہیں. کھا اس کا گوشت آپ کھا سکیں یا نہ کھا سکیں, غیر بھینس بھی مردار میں آ جاتا ہے اگر خود بخود مر گئے یا غیر شرعی طریقے سے آپ نے کاٹا, تو مردار جو ہے وہ بھی نجس ہے. آپ نے اس کو چھوا تو آپ کا ہاتھ اور کپڑے وغیرہ پاک ہو جائیں گے, اس طریقے کے ساتھ جو آئے گا ان بیچ میں کری ہونا چاہیے. مردار کے اندر شکار کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا, شکار کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شکار کر کے لائیں گے اس کو, شرعی طریقہ ہے شکار کرنے کا, شرعی طریقہ ہے پرندوں کے اندر نہیں, اس کو آپ کریں گے پرندوں کے اندر نہیں, وہ تو شرعی طریقہ نظر آ جائے گا اگر اس کا شرعی طریقہ, لیکن غیر بھینس کا شکار جو ہے وہ تو اس طریقے سے جائے گی نہیں مالی. جو سرحیح طریقہ ہے اس کا اپنے غالباً یہی ہے کہ آپ فائر کریں اور اس کے بعد مرنے نہ پائیں. جو اس کا سرحیح طریقہ جو بھی ہے مسئلہ عام طور پر صحیح نہیں آتے اس کی بڑی بھیجنے کی ضرورت نہیں, لیکن استقبال کرنے کا غالب نہیں ہے کہ آپ غالباً فائر کریں اور اس کے مرنے سے پہلے پہلے پہنچ کر اس سے مقابلہ کریں. طریقہ یہی ہے اس کا. تو اگر وہی اگر آپ نے طریقہ نہیں کیا اور آپ کو پہنچنے سے پہلے مر گیا تو اگر سرحیح طریقہ نہیں تو وہ مرتاد ہوگی. اب آپ اس کے پھینک دو کچھ وغیرہ یا اس کے مشین کو ہاتھ رکھ دیا تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نجیب ہو جائے گا, نجیب میں رکھ دیا ہوگی آدمی کو اگر دھنکھا رہا تھا. مرتاد جو ہے اس کو یہ بھی نجیب ہے اور لیکن اس کے اندر وہ چیزیں پاس ہیں جس میں روح بھی ہوتی ہے, بال, ہڈی, دانت, ناخن, سینگ, یہ چار پانچ چیزیں جس میں روح نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کاٹیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جس میں روح نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نجیب نہیں ہے مردار کی. شرط یہ ہے کہ وہ نجیس العین نہ ہو, یعنی کتا اور سور اور کافر نہ ہو. کتا, سور اور کافر کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں یا کوئی مسلمان ہے اس کے اندر بھی یہ سینگ اور دانت اور ناخون اور ہڈی جو ہے یہ جو ہے مردار میں نہیں آتی. اس کو آپ چھونے تو نجیس نہیں ہے, کسی اور حصے کو چھونے جس میں روح ہوتی ہے تو آپ نجیس نہیں. زندہ انسان سے اگر اس کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے, مثلا ہاتھ کاٹ دیا یا انگلی کٹ گئی, تو جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ بھی نجیس ہو جائے گا, وہ بھی نجیس ہوگا. اس کو آپ چھوئیں گے تو آپ بھی نجیس ہو جائیں گے. انسان کے کچھ حصے ہیں کھال وغیرہ, یہ دھوپوں کی کھال وغیرہ ہے جو الگ ہو جاتی ہے معمولی کی کھال, بعض اوقات وہ بھی الگ ہو جاتی ہے, بعض اوقات انسان نوٹ لیتا ہے. تو وہ جو ہے ایسی معمولی کی کھال آکار خوئی کے نزدیک بات ہے, یہ نجیس نہیں. آکار خمینی کے نزدیک وہ جو کھال ہے معمولی کی ہے جو کچھ بھی, اگر اس کے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا, بالکل علیحدہ ہونے والی تھی آپ نے اس کو نوٹ کیا تو وہ پاک, اگر ابھی علیحدہ نہیں ہونے والی تھی آپ نے خود ہی نوٹ کر دیا, علیحدہ ہوتی دو مہینے کے بعد وہ حصے کے کھال ہے کچھ مطلب گھوٹ وغیرہ کے کھال عمر علیحدہ ہوتی رہتی ہے کپڑے کی جنگ, تو اگر وہ خود علیحدہ ہونے ہی والی تھی ایک دن کے اندر, دو دن کے اندر, دو گھنٹے کے اندر, اور آپ نے اس کو نوٹ لیا تو وہ پاک, اگر علیحدہ نہیں ہونے والی تھی دو مہینے باقی تھے, تین مہینے بعد علیحدہ ہوتی ابھی نہیں ہونے والی تھی اور آپ نے اس کو نوٹ لیا, احتیاط کے واجب یہ ہے کہ آپ اس کو نجیس سمجھیں, یعنی یہی یا تو آپ اس کو نجیس سمجھیں یا آقا خمینی کی تقریب میں رہتے ہوئے آقا خود کی طرف چلے جائیں اور پھر اس کو بات سمجھیں. مرغی کا انڈا اگر مردہ مرغی کے پیٹ سے نکالا گیا, اس کے اندر اگر اس کا اوپر کا چھلکا سخت ہو گیا ہے, پورا انڈا جو ہے اس کا چھلکا اوپر کا سخت ہو گیا ہے تو وہ بات ہے, اور اگر سخت نہیں ہوا تو وہ مردار کا حصہ مانا جائے گا اور وہ نجیس. اوپر کا حصہ سخت ہو گیا تو وہ مردار کا حصہ نہیں رہا, مردار سے علیحدہ ہو گیا, لیکن اس کو نکال کر آپ پاک کریں گے کیونکہ مردار سے ٹچ ہو کر آیا اندر سے, اس لیے اس کے صرف اوپر کے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے. چوتھی چیز, پانچویں چیز, اس کے ساتھ اس کی بہانا, اس کی منی, چوتھی مردار, پانچویں خون. اب چھوٹے چھوٹے مسالے آئیں گے, خون کے اندر تین چار مسئلے, اس کے بعد ایک مسئلہ کوشش یہ ہے کہ آگے یہ ختم ہو جائے. چوتھی چیز, خون. خون بھی ہر انسان کا اصول وہی ہے کہ جس کا خون اتھر کا نکلتا ہے اس کا خون نجیس ہے. آپ اس کا گوشت کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو, بھیڑ ہے, بکری ہے یا سور, کتے کا سونے بھیڑ ہے یا بکری ہے, سور کتا بھی, بھیڑ, بکری, سور, کتا, شیر, چیتا, جتنے جانور ہیں خود انسان, اگر ان کا خون اتھر کا نکلتا ہے تو ان کا خون نجیس ہے, اتھر کا نہیں نکلتا تو ان کا خون پاک ہے, خواب اس کو کھا جانا تھا. حلال مچھلی ہے یا حرام مچھلی, دونوں کا خون پاک ہے کیونکہ ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. حرام مچھلی کو کھانا حرام ہے لیکن اس کا خون جو ہے وہ پاک ہے. مچھر کا خون پاک ہے, کھانا حرام ہے مچھر کو لیکن اس کا خون پاک ہے. چھتمر کو کھانا حرام ہے لیکن اس کا خون پاک ہے کیونکہ اچھل کر نہیں نکلتا. تو ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے اس کا خون نجیس ہے. بس یہ جو حلال گوشت جانور ہیں اس کے اندر ایک سہولت ہے, جو حلال گوشت جانور ہیں جن کا خون, جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا خون تو نجیس ہے, لیکن اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا آپ نے اور جس کا خون نکلتا ہے وہ نکل گیا, اب جو خون ان کے جسم میں باقی بچا وہ پاک ہے, وہ خون جو ہے وہ نجیس نہیں ہے. خون ان کا نجیس تھا لیکن شرعی طریقے سے ذبح کر کے جتنا خون نکل گیا اب جو باقی بچا وہ پاک ہے. اگر آپ شرعی طریقے سے ذبح نہ کریں, نہیں خون نکل آیا بکری کے پیر سے تو وہ نجیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں لگا سکتا. یہ آپ نے ذبح کیا, ذبح کے وقت جو خون نکلا وہ بھی نجیس ہے, لیکن وہ سارا خون نکل گیا. اب صرف جو تھوڑا سا خون بچا کے نہیں نکلتا ہے عام طور پر جگہ کے بعد, اسی میں پڑا رہتا ہے. جب آپ علیحدہ کریں حصے حصے, اس وقت ہر حصے کے ساتھ رہتا ہے وہ خون جو ہے پاک. اس میں بھی ایک شرط ہے, وہ شرط یہی ہے کہ جو خون جگہ کے وقت نکلتا ہے وہ اچھل کر وہ پلٹ کر واپس نہ چلا جائے. مثلاً آپ نے ذبح کیا جانور نے, ذبح ہو کے بعد ایک سانس پھینکی, جو خون نکل رہا تھا اچھل کر وہ اندر چلا گیا, تو اب وہ اندر گیا ہے تو وہ خون نجیس تھا, وہ باہر نکلتا وہ خون نجیس تھا, لیکن اندر چلا گیا تو اب اس نے اندر کے خون کو بھی تمام سے تمام خون کو اس نے نجیس کر دیا. تو اصول یہی بنا اس کا کہ ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے اس کا خون نجیس ہے, بس حلال گوشت جانور جو ہیں ان کے اندر اتنی رعایت ہے کہ جب ان کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد جتنا خون عام طور پر نکل جاتا ہے وہ نکل جائے تو باقی جو جسم میں خون ہے وہ خون بالکل باقی. مرغی کا انڈا, اس کے اندر جو خون ہوتا ہے اس خون سے پورا پورا انڈا جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے, اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر خون گردی میں ہے, گردی اور سفیدی کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یا واقعی ہے, اگر خون گردی میں ہے اور گردی اور سفیدی کے بیچ کا پردہ نہیں پھٹا, پردہ واقعی ہے, گردی اور سفیدی اس پردے کی وجہ سے ملے نہیں, آپس میں الگ الگ ہے, بیچ میں پردہ ایک طرف گردی ایک طرف سفیدی, وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے, تو اگر وہ پردہ نہیں پھٹا ہے, گردی کے اندر خون کا زردہ موجود ہے تو سفیدی جو ہے وہ پاک ہے. پردہ پھٹ گیا ہے, گردی سفیدی سب مل رہے ہیں ایک دوسرے میں, تو جو ہے پورا کا پورا انڈا جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. انسان کے دانتوں کی رزق جو ہے, دانتوں کے بیچ کا جو حصہ ہے, اس سے بعض اوقات خون نکل آتا ہے, معمولی سا سفید ہو سکتا ہے. اگر وہ خون سوپ میں مل کر ختم ہو گیا, معمولی سا خون تھا سوپ میں ملا اور ختم ہو گیا, تو آپ جو سوپ مجھے آپ کے نکلے گا یہ سوپ جو ہے کاٹ. اگر ختم نہیں ہوا بہت زیادہ ہے کہ آپ جو منہ سے آپ سوپ نکل رہا ہے تو اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ خون کا بڑھ رہا ہے, تو اس وقت تک سوپ کاٹ ہے جب تک کہ منہ کو خون آتا رہے گا. بعد میں جب بالکل خون ختم ہو جائے اور وہ ایک دو قطرے جو آخر کے تھے وہ سوپ کے اندر مل کر ختم ہو جائے تو آپ ہی والا سوپ جو ہے پاک ہو جائے. تو اصول یہ ہے کہ دانتوں سے جو خون نکلے گا اگر وہ سوپ میں مل کر ختم ہو جائے تو سوپ پاک, ختم نہ ہو تو سوپ نہ دے. کھانا پکانے کے درمیان اگر خون کا ایک ذرہ بھی گر جائے کھانے کے درمیان تو کھانا بھی نجس ہو جائے گا, برتن بھی نجس ہوگا, اس کو آپ کتنا ہی پکائیں جوش دیں جو کچھ کریں اس سے جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا. جتنا آپ اس کو پکائیں جتنا آپ اس کو جوش دیں کسی چیز سے پاک نہیں ہوگا. تو یہ پانچ چیزیں ہوں گی, پیشاب اور پیخانہ, منی, مردار, سے مختصر سے ان کا دوبارہ جائے گا. پیشاب اور پیخانے میں صرف یہ اصول ہے کہ وہ جانور ان کا گوشت حرام ہے اور ان کا خون اچھل کر نکلتا ہے صرف ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے, باقی تمام جانوروں کا پاک. منی, مردار اور خون, اس میں یہ اصول ہے کہ جس کا خون اچھل کر نکلے اس کی منی بھی نجس, اس کا مردار بھی نجس, اس کا خون بھی نجس, اور جس کا خون اچھل کر نہ نکلے اس کی یہ تینوں چیزیں پاک. سمجھ آ گئی آپ حضرات کی یہاں تک؟ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ حضرات کو کھول دے کے بعد. چھٹی اور ساتویں چیز, اس کو ہم کہتے ہیں چھ سات آٹھ, یعنی کتا سور کافر, اس کو ہم کہتے ہیں نجس العین, یعنی انہیں دنیا کی کوئی چیز بات نہیں کر سکتی جو ہے کافر. کافر کو اسلام پاک کر سکتا ہے, کتے اور سور کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی, اس کو ہم کہتے ہیں نجس العین. یہی تین چیزیں ہیں نجس العین. کافر اسلام لانے سے پہلے کتا اور سور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, بلکہ مرنے کے بعد بھی کتا اور سور یہ تمام کے تمام جو ہے نجس, ان کا پورا حصہ ایک چیز, تمام تری, پسینہ, سوپ, ناخن, بال, دانت, تمام چیزیں ان کی نجس ہیں. اس میں روح ہو یا نہ ہو, تری ہو یا نہ ہو, ہر چیز نجس ہے ان کی. بس شرط یہی ہے کہ یہ خشکی پر رہتے ہیں. اگر دریا کے اندر ایک کتا رہتا ہے, اس کو کتا کہا جاتا ہے, اس کی شکل بھی کتے سے ملتی ملتی ہے, تو وہ باہر پاک دریائی جو ہے وہ پاک. گاؤں وغیرہ دیکھ آتا ہے بعض اوقات کہ کتا اور بکری کے ملاپ سے کوئی جانور پیدا ہوا, تو اگر عام طور پر یعنی عوام کی نگاہوں میں اس کو ہم کتا کہیں, بکری کے پیٹ سے پیدا ہوا, لیکن اگر کتا کہا جائے تو وہ نجس, اور اگر عوام الناس کی ہیں اس کے اندر اس کو سور کہا جائے, اس کو بکری کہا جائے تو وہ پاک. لیکن لوگ اس کو کتا کہیں, بکری کے پیٹ سے پیدا ہوا کتا کہیں, تب بھی وہ نجس رہیں. اگر لوگ اس کو بکری کہیں, اگر کتے کے نقطے سے پیدا ہوا ہے, تب بھی وہ پاک رہیں. آدمی چیز کافر, کافر اسے کہتے ہیں, پہلے کافر کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کا تمام جسم, تمام شریر, ہر چیز اس کی بھی نجس ہے. اس کا سوپ, اس کا پسینہ یا قطرہ بھی ہو, بہرحال وہ نجس ہے. کافر کی تعریف, کافر اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانے, یا قیامت کا انکار کرے, یا ضروریات کے دین میں سے کسی کا انکار کرے, نماز کو نہ مانے, روزے کو نہ مانے, حج کو نہ مانے, زکات کو نہ مانے, پردے کو نہ مانے, خمس کو نہ مانے, ضروریات کے دین میں سے کسی کا انکار کرے, نہ پڑھے اس کو ہم کافر نہیں کہیں, پڑھے نہ پڑھے وہ کافر نہیں ہے. کافر اسے کہیں گے کہ نماز کو نہ آنے, کہیں نماز کوئی چیز نہیں, روزہ کوئی چیز نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ضروریات کے دین, اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. خدا کو نہ مانے یا قیامت کو نہ مانے, بہت سے لوگ قیامت کو نہیں مانتے, یاد رکھیے وہ کافر ہیں بالکل, کوئی کٹ نہیں ان کے پاس, ہر ایئر بیگ کو مانے اور رسول کو مانے اور ہر چیز کو مانے, خدا کو نہ مانے, قیامت کو نہ مانے اور رسول کی رسالت کا انکار کرے, ضروریا کے دین کا انکار کرے, ائمہ کو مانے نہ مانے تو وہ کافر نہیں بلکہ ائمہ سے دشمنی رکھتے, انہیں گالیاں دیں. بارہ امام نے بھی کسی ایک امام سے دشمنی رکھی یا کسی ایک امام کو گالی دے اسے ہم کہتے ہیں ناسی, یا کسی امام پر خروج کیا ہو اسے ہم کہتے ہیں خارجی, یعنی جو امام کے خلاف جنگ کے لیے میدان سے نکلے تھے. یا اب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جیسے واجب القتل ہیں, جب کبھی آئیں گے ہم انہیں قتل کریں گے, اسے ہم کہتے ہیں خارجی. ناسی بھی اسے کہتے ہیں جو امام کو گالی دے, خارجی اسے کہتے ہیں جو امام کو واجب القتل سمجھ کر ان سے جہاد کے لیے بیٹھا ہے یا کر چکا ہو کبھی, یا اس سے الٹ غالب یہ کہیں کہ امام خدا ہے, یا یہ کہیں کہ اس امام کے اندر خدا آ گیا, یا یہ کہیں کہ خدا جو ہے بیٹھ گیا سارا اختیار اس امام کو اٹھا کر خدا نے سونپ دیا. اب جو کریں یہی کریں, خدا کچھ نہیں کرتا. یہ تمام کے تمام حضرات غالی ہیں اور کافر ہیں. یہودی اور نصارہ ان کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن وہ بھی قول مزدور کی بنا کے اوپر نجیب اور رسول کی رسالت کو نہیں مانتے. اس میں بارہ اختلاف ہے, لیکن آپ کے لیے دونوں دنوں مستحد مستقبل ہیں, آخر کوئی اور کم نہیں ہے سید تلاری صاحب ان کے نزدیک باہر آئیے نجیب, آخر کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ نجیب ہیں, باقیوں کے نزدیک پتلا یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ بھی نجیب. کافر کا بچہ, کافر کے بچے کے کافر کا بچہ اپنے ولی کے حکم میں ہوتا ہے, ولی یا اس کی بیوی کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی باپ ماں دادا دادی اگر یہ چاروں کسی کے کافر ہیں تو ان کا بچہ بھی جو ان کے ہے وہ بھی کافر کہلائے گا, ان کا بچہ جو ہوگا وہ بھی کافر کہلائے گا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تین کافر ہیں تو یہ بچہ بھی جو ہے یہ مسلمان کا بچہ کہلائے گا, یعنی اس سے اگر آپ اٹھے بیٹھے تو پسینہ وغیرہ گرے تو آپ اس کو کافر ہیں. کوئی ایسا آدمی آپ کے سامنے آیا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں کہ یہ کافر ہے یا مسلمان, تو حکم یہی ہے کہ آپ نجاست کے معاملے میں اسے مسلمان کر دیں. ایک مجبور الحال آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا کافر, تو آپ نجاست کے معاملے میں اس کو مسلمان کر دیں, یعنی اس سے آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں پسینے کے ساتھ, اس کا دھوپ وغیرہ بھی اگر گر جائے یا پسینہ گر جائے تو آپ نجس نہیں ہوں, لیکن دوسرے معاملات میں آپ اسے کافر سمجھیں, یعنی اگر وہ چاہے کہ میں کسی مسلمان عورت سے نکاح کروں تو جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں مسلمان ہے اس وقت تک آپ اس سے شادی نہیں, اس کو مسلمان عورت نہیں دے سکتے, یا وہ یہ چاہے کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاؤں تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے, مر جائے وہ تو اب آپ اس کے مردے کو جو ہے اب مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. یا وہ آ کر کہہ دے کہ میں نے اس چیز کو پاک کر لیا یا نجیس کر لیا, زندگی کو گواہی دے دی تو آپ اس کو نہیں قبول کر دیں, صرف نجاست اور طہارت کے معاملے میں اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے یعنی اس کو پاک سمجھیں گے, باقی تمام معاملات میں آپ اس کو کافر سمجھیں گے, یعنی اس کو کوئی مسلمانوں کا حکم جاری نہیں کریں. نویں چیز شراب, شراب جو ہے نجس, اور ہر وہ چیز نجس ہے کہ جس سے انسان کو نشہ پیدا ہو جاتا ہو اور وہ بہنے والی ہو, اصالتاً بہنے والی ہو یعنی اصل میں وہ بہنے والی ہو, وہ جو ہے نجس. اب اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یہ بھنگ ہے یا چرس, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بہنے والی تو نہیں ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو اگر آپ ان کو آپ بہنے والا بنا بھی لیں پانی وغیرہ میں ڈال کر گھول کر تب بھی یہ پاک رہیں گی نجس نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ اصل میں بہنے والی نہیں تھی, اب ہم نے بنا لیا ان کو بہنے والی, پہلے یہ بہنے والی نہیں تھی, تو یہ چیزیں جو ہیں پاک ہیں, کھانا حرام ہے ان کا, یاد رکھیے کھانا دوسری چیز ہے اور نجاست طہارت دوسری چیز, کھانا ان کا حرام ہے, کھا نہیں سکتے آپ, پانی میں ڈال دیں کسی بھی ڈالیں, لیکن اگر آپ ان کو چھو لیں یہ یاد کے اوپر ان کا پانی گر جائے جتنی بھی کھلی بھی ہے تو آپ نجاست نہیں ہوں. جو شراب ہے اس کی آپ ٹکیا بنا لیں, تو آپ کالج اسٹیٹ میں لا کر اس کی ٹکیا بنا لیں آپ, بہرحال وہ نجاست رہے گی, اب بہنے والی نہیں ہے لیکن اصل میں وہ بہنے والی تھی, اب آپ نے اپنے چکر ڈال کر اس کو ہٹا لیا اس صورت سے, لیکن وہ رہے گی نجس, اس سے اگر آپ کا ہاتھ طریقے کے ساتھ چھو جائے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نجس ہو جائے. اسپرٹ جو ہے جس سے رنگ و روغن کیا جاتا ہے دروازہ وغیرہ, جب تک کہ ان کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ خود نشہ پیدا کرتی ہے اس وقت تک یہ پاک, جس کو یقین ہو جائے کہ یہ خود نشہ پیدا کرتی ہے اس کے لیے یہ نجس. خود کا مقصد یہ ہے کہ جو دروازے وغیرہ پر سیٹ آتی ہے اس سے, یہ اس کے اندر کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو پہلے کا طریقہ سے اسپرٹ آتی ہے بازار میں, اس سے کچھ چیزیں ملا کر وہ بناتے ہیں, اور جو اصلی اسپرٹ ہے بنیادی اسپرٹ جو ہے جس کے اندر چیزیں ملا کر یہ بازار میں اس کی بوتل آئی ہے, وہ اصلی اسپرٹ وہ نشے والی ہے یا نہیں, اگر اس دوسری چیزوں سے بہتر نشہ پیدا کر رہی ہے اس وقت جو بازار میں بک رہی ہے اس کو پینے سے نشہ ہو جاتا ہے انسان کو, تو اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہوگی, نہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اصلی اسپرٹ ہے جس سے یہ بنائی گئی وہ خود نشے والی اسپرٹ یا نہیں. اگر یہ یقین ہو جائے اس اصلی اسپرٹ کے بارے میں جس سے یہ بنائی گئی ہے تو پھر یہ نجیس ہے. اور اگر یہ یقین نہ ہو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نجیس ہے, یعنی اس سے ٹیکن نشہ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں یقین ہو جائے, لیکن کچھ اسپرٹ کے بارے میں یقین نہ ہو کہ جس سے یہ اسپرٹ بنائی گئی ہے اور اس کی اصل ہے, تو اس کو آپ پاس کریں. انگور کا شیرہ اگر اس کو آپ جوش دیں یا ابالیں تو اس کا کھانا حرام ہے, لیکن یہ خود جو ہے پاک. بس یہ آخری مسئلہ تھا اس کے اوپر. اب شراب کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور فقہ کا ایک مسئلہ اور نجاست کے کچھ تھوڑے سے متفرق مسئلہ, اور اس کے بعد نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے اور پھر پاک کرنے کا طریقہ. یہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ختم کر کے پھر ہم متفرات پر نکل جائیں گے اور اس کے بعد دوسرے بچے وغیرہ مختصر مختصر. جن مسائل پر زیادہ وقت اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ آپ حضرات بہت کچھ جانتے ہیں, بہت سے حضرات جانتے ہیں جو تھوڑے بہت الجھے وہ ابھی سوال کر سکتے ہیں. بہرحال آج کی نصیب ختم ہو گئی. اب آپ حضرات جو جانا چاہیں وہ شوق سے تجویز لے جائیں, کوئی اتنی حرج نہیں ہے, اور جو کچھ پوچھنا چاہیں وہ تجویز ہے. نہیں اسپرٹ کے بارے میں ابھی یہی معلوم نہیں کہ خود اسپرٹ ندی ہے یا نہیں, تو اسٹینڈ کہاں سے ندی ہو جائے گا یہ تو پاس نہیں ہے. خود اسپرٹ کے بارے میں ابھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ندی سے نہیں. چڑیا کا ان کا کھانا اگر جائے گا نہیں, اگر ان کا کھانا حلال ہے تو مجھے بھی حلال ہے, ان کا کھانا تو حلال ہے. چڑیا کا تو حلال ہے, کبوتر کا تو عالم حلال ہے. یہ بارہ نمبر میں مسئلے تو آتے نہیں ہیں نا. خرگوش کے لیے کھانے کے بارے میں نجاست کے بارے میں کھانے کے بارے میں خرگوش کے بارے میں خرگوش کا کھانا تو حرام ہی ہے, بھی حرام اس کا انتخاب کا کھانا, لیکن خرگوش کا شکار بہت کرتے ہیں پہلے سے, یعنی ہمارے بھائی وہ تین امام نے یہ بتایا تھا. امام نے جناب عیسیٰ سے روایت کی, جناب عیسیٰ نے بتایا تھا جگڑوں والی جگڑوں مختلف ناز کے لیے. پہلی بات یہ غرور, دوسری بات یہ لوگوں پر ظلم و ختم کرنا, اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے. ظلم و ختم زیادہ ہو جائے گی ذرا سے کسی انسان میں کوئی بات کہی جاتی ہے نظام کے امام واقع حالت تو پڑی ہے فوراً غصہ آ جائے گی. لوگوں کو ذریعہ سمجھتے کسی کی کوئی حیثیت نہیں, جو کچھ ہے سمجھتے اس سے انسان کو غصہ پیدا ہوتا ہے. سب یہی ہوتا ہے کہ ذرا بھی بات آپ کی مرضی کے نام واقف آپ کا حصہ آ جائے گا, ان کا دن والا دن کا دن آئیں گے. یہ تو بالکل صاف ہے, یہی اس کا مسئلہ ہے. جب تک یہ نہیں معلوم کہ ندی ہے بات ہے, اور آپ جس جیسے مت کریں جیسے کئی مسئلہ ہے بہتر رہی ہوگی.